بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام عالمی منظرنامہ۔ پروگرام عالمی منظرنامے میں میں ہوں آپ کا میزبان سید صدر الدین صدر۔ اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر محمد مجیب افضل۔
السلام علیکم جی۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں دنیا کے افق پر ہونے والی اہم سیاسی تبدیلیاں، اس حوالے سے تبصرے و تجزیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اشاعتی اداروں میں چھپنے والے ایڈیٹوریل بھی اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آج جن موضوعات پر اپنے ساتھی تجزیہ کار سے گفتگو ہوگی اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ بیجنگ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ چین سے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ وزیر امور کشمیر نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنی منزل پا لیں گے۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کو خوشحال اور پرامن ملک دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آزادی ٹرین کا سفر جاری۔ خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ امریکی ریاست ورجینیا میں فسادات۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ شدت پسند معاشرے کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ چین نے شمالی کوریا اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ اور ہمالیہ کے علاقے میں چین اور بھارت کے درمیان تناؤ جاری۔ نائجیریا میں دہشت گردی، 27 افراد ہلاک۔ سامعین، پروگرام عالمی منظرنامے کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام عالمی منظرنامے میں سید صدر الدین صدر اور ڈاکٹر محمد مجیب افضل ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنے سب سے پہلے موضوع کی جانب. بیجنگ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ چین سے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے. اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں. چین میں پاکستان کے سفیر مسعود خالد نے کہا ہے کہ پاکستان میں قیادت کی تبدیلی سے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ اور پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات متاثر نہیں ہوں گے. بیجنگ میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ملکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سفیر نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور میں چین گاہے بگاہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو عالمی سطح پر پاکستان اور چین کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے چین ہمیشہ اس کا بہت بروقت جواب دیتا ہے. جب پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ شروع کیا گیا اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر پروپیگنڈا ہوا. اس کے بعد پھر درمیان میں بھی جب مختلف ایسی صورتحال پیدا کی گئی جس سے ملک میں خصوصی طور پر صوبے جو ہیں ان کے درمیان تحفظات پائے گئے, لیکن حکومت کی بروقت پالیسیز اور ایک فہم و فراست جو ہے اس نے سارا راستہ ہموار کر دیا. ابھی بھی ایک واضح طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا. جب کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ چھوڑ دیا جاتا ہے, شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاملہ ہے. آج واضح طور پر پاکستان کے جو سفیر ہیں بیجنگ میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کا ایک اہم ستون جو ہے وہ چین کے ساتھ تعلقات ہیں.
جی ہاں, اصل میں یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بڑے میجر فیکٹرز جو ہیں اس کے اوپر قائم ہیں. ایک تو آپ اسے کہیں کہ یہ جیو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں جو کہ جیو اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر ہیں جس میں چائنا پاکستان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نیچرل الائی کے طور پہ نظر آتے ہیں ان کمپیریزن ٹو ادر جو پاورز ہیں. ہم بیلنس آف پاور جو اس ریجن کا ہے اس کا بڑا ایک اسینشیل ایلیمنٹس ہیں دونوں ملک مل کے. تو ہم دونوں کو اگر آپس میں دونوں ملک آپس میں اگر ان کی کوآرڈینیشن قائم نہ رہے تو جو ریجنل بیلنس ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہسٹری ہے, ایک بہت لمبی ہسٹری ہے جس میں چین اور پاکستان نے اپنے ایشوز کو ایمیکیبلی ریزالو کیا ہے اور ان ریلیشن شپ کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے اور آگے لے کے چلے ہیں. دیکھیے جو انڈیویجولز ہیں وہ ایک اہم رول پلے کرتے ہیں ملکوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں, لیکن بنیادی طور پہ یا وہ ایک پروسیس کو یا تو تیز کر دیتے ہیں یا سلو کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ فارن پالیسی پہ ان کا امپیکٹ نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ فارن پالیسی جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن, بیلنس آف پاور اور ہسٹورک ایکسپیرینسز جو ہیں ان کے اوپر بیس کرتا ہے. تو یہ تینوں ایلیمنٹس جو ہیں چین اور پاکستان کے وہ ہمیشہ سے پازیٹو رہے ہیں اور ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں. انڈیویجل چینجز جو ہیں وہ اس کی جو فنڈامینٹل نیچر ہے جس کے اوپر یہ قائم ہے ان کو امپیکٹ نہیں کرتے, بلکہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ ان اس قسم کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یا فسیلیٹیشن ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ڈیولپ ہے اور کہیں زیادہ اہم ہے. تو اس لیے اس سے نہ وہ پازیٹیولی پریجڈس ہوتا ہے نہ ہی نیگیٹیولی ریلیشن شپ پریجڈس ہوتا ہے.
اگلے موضوع میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے. پاکستان نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری کو یہ باور کرایا ہے کہ ایک مضبوط مستحکم اور خوشحال افغانستان پاکستان کی ضرورت ہے اور خطے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ مستحکم, مضبوط اور خوشحال پاکستان جو ہے وہی اس خطے کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے. پاکستان کے لیے بھی نہایت اہم ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں خوشحالی آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ خطہ بھی اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک جو ہیں ان میں امن, سکون اور خوشحالی ہو. اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانب تجزیے کے لیے بڑھوں, اپنے سامعین کو افغان پناہ گزینوں کے جو اندراج کا عمل ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرتا چلوں. ہمارے وہ سننے والے افغان بہن بھائی جو دور دراز علاقوں میں مقیم ہیں ان کے لیے بھی یہ خبر نہایت اہم ہے. غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے اندراج کا عمل آج سے ملک بھر میں شروع ہو گیا ہے. افغان سفارت خانے کے ذرائع نے ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے 21 رجسٹریشن مراکز قائم کیے گئے ہیں. ان میں خیبر پختونخوا میں 11, بلوچستان میں 5, پنجاب اور اسلام آباد میں 2-2 اور کراچی میں 1 مرکز قائم کیا گیا ہے. ایک اندازے کے مطابق اس عمل کے دوران تقریباً 1,000,000 سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کا اندراج کیا جا سکے گا. ڈاکٹر صاحب, افغان پناہ گزین پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان نے جس خوش دلی سے افغان پناہ گزینوں کو قبول کیا اور ان کی خدمت کی, وہ عالمی برادری جو ہے اس کے اوپر پاکستان کی کردار کی تعریف کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہ افغان پناہ گزین جو ہیں یہ اپنے ملک جائیں اور وہاں تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں اور ایک خوشحال, مضبوط اور مستحکم افغانستان جو ہے وہ خطے کی ضرورت ہے.
دیکھیے, جو رجسٹریشن ہم کر رہے ہیں, جس کے اوپر انسسٹ بھی کر رہے ہیں اور کافی اس دفعہ سیریسلی پاکستان پرسیو کر رہا ہے, ایک تو ہمیشہ سے اس کی ضرورت رہی ہے تاکہ اسیس کیا جا سکے کتنے مہاجرین ہیں اور ان کی کتنی ضروریات ہیں جن کو کہ پاکستان نے فلفل کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاکستانی جو معاشرہ ہے اور معاشرت ہے اور معیشت ہے اس کے اوپر ان کا امپیکٹ کتنا ہوگا, اور اس کو اسیس کرنا اسینشل ہوتا ہے. اس وقت جو ہے ان کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم بارڈر مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں, وہاں سے انفلٹریشن جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے, اور ہمارے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے انفلٹریشن جو ہے ریورس انفلٹریشن بھی ہو رہی ہے شاید کہ افغانستان جو ہے خاص طور پہ امریکہ کے اس دفعہ جو نئی پالیسی بن رہی ہے اور ہم اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ اوپینین بھی دیتے ہیں کہ یہاں سے بھی شاید لوگ ادھر جا رہے ہیں, تو پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ اس کو روکا جائے اور بارڈر کو اچھی طرح سے مینج کیا جائے تاکہ دونوں ملک جو ہیں ایک سیف طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے, اپنے معاشروں کو کنٹرول کر سکے, اپنے اپنے علاقوں کے اندر ریاست کی علمداری قائم کر سکیں. لیکن پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب چونکہ ہم افغان مہاجرین کا آنا جانا روکنے میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے رہے, کیونکہ یہ ان کا بنیادی,
اور یہ کئی عشروں سے کئی کام جاری رہا
ہے کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بنیادی رائٹ ہے اور ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کی آڑ میں اکثر جو ہیں یہ ٹیررسٹ جو آتے ہیں اور یہاں پہ جو دھماکے ہوتے ہیں وہ ان کی آڑ میں آتے ہیں اور اپنی کاروائی کر کے واپس چل جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی پاکستان جو ہے ان کی رجسٹریشن کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اور اس کو اس طریقے سے مینج کیا جا سکے. ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے افغانستان کے مسئلے کے اوپر صحیح فوکس کرنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ریپیٹڈلی ایک بلیم گیم چل رہی ہے جو کہ افغانستان سے چلتی ہے, وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بلیم کرنا پاکستان کو شروع کر دیتے ہیں, اور انٹرنیشنل پاورز بھی جو ہیں وہ بھی آرگیو کرتی ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ صحیح طریقے سے کاروائی نہیں کر رہا ٹیررزم کے خلاف, جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو ہے وائلنس جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. تو اگر افغانستان ملک اور پاکستان کے درمیان ہم چیزوں کو ریگولیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بارڈر کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے اندر جو کراسنگ ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہم ایغوان گورنمنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے جو مسئلہ ہے وہ افغانستان کے اندر ہے اور اس کا سولوشن افغانستان کے اندر سے نکلے گا. افغانوں نے اس اپنے جو امن کا سولوشن ہے وہ نکالنا ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ ایک فیئر اور جسٹ قسم کا فارمولا نکالنا ہے جو اس میں سارے ایتھنک گروپس، ریجنز اور ٹرائبز وغیرہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں اور اپنے آپ کو پارٹیسپنٹ سمجھیں افغانستان کے اندر، کیونکہ اس سے ہی امن قائم ہوگا. اور جو امن ہے افغانستان میں ہم سب کے لیے ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ افغانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو یہ 3 ملین کے قریب افغان جو ہیں جو کہ پاکستانی اس کے اوپر برڈن ہے یہ واپس جائیں گے، اور پاکستان بھی ان سے ٹریڈ کر سکے گا اور ان کے ذریعے بھی آگے سے ٹریڈ کر سکے گا، اور ان ٹرن یہ پاکستان کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکیں گے.
وزیر امور کشمیر نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنی منزل پا لیں گے. سامعین، اس خبر کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے. امور کشمیر کے وزیر چوہدری برجیش طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی بھرپور جدوجہد کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا. آج اسلام آباد میں یوم آزادی کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کے لیے گراں قدر قربانیاں دیں. انہوں نے کشمیریوں کی بھارتی تسلط کے خلاف جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنی منزل حاصل کر لیں گے. آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو کشمیریوں کی نسل کشی پر جواب دینا ہوگا. آزاد جموں کشمیر کے صدر نے کہا کہ بھارتی بربریت کے باوجود کشمیری حق کے خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیری سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. سامعین، پروگرام عالمی منظر نامے کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا. صدر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے بعد ملک میں اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی فنڈنگ کی تفصیلات اگلے ماہ کی 7 تاریخ تک جمع کرانے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے. اعلیٰ نے کہا ہے کہ مظفر گڑھ میں رجب طیب اردوان ہسپتال کی توسیع کا پہلا مرحلہ اگلے سال جنوری تک مکمل ہو جائے گا. آزادی ٹرین کو لاہور ریلوے اسٹیشن پر رکے دوسرے روز عوام کی طرف سے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. امور کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنی منزل حاصل کر لیں گے. سینکڑوں سکھوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی جس میں وہ آزاد ریاست خالصتان کا مطالبہ کر رہے تھے. سامعین، پروگرام عالمی منظر نامے کا سلسلہ جاری ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام میں باقی موضوعات کو شامل کرتے ہیں.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
عالمی منظرنامے میں سید صدر الدین صدر اور ڈاکٹر محمد مجیب افضل حکمت پر پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بات کریں گے سامعین آزادی ٹرین کے حوالے سے۔ آزادی ٹرین کو لاہور ریلوے اسٹیشن پر رکنے کے دوسرے روز عوام کی طرف سے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ بچوں سمیت بڑی تعداد میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ملک کے ثقافتی ورثے کو دیکھنے کے لیے پلیٹ فارم کا رخ کر رہے ہیں۔ لوگ ان تصویری گیلریوں کو دیکھنے کے لیے لمبی قطاروں میں شدت سے منتظر ہیں، جن میں تحریک پاکستان اور قومی ہیروز کی قربانیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ آزادی ٹرین جمعرات کو صبح ملتان کے لیے روانہ ہوگی۔ اور سامن بات کریں گے ملک بھر میں جاری دہشت گردوں کے خلاف جو مختلف آپریشنز ہیں، جن کو مجموعی طور پر آپریشن رد الفساد کا نام دیا گیا ہے، وہ پورے ملک میں جاری ہیں۔ اور خیبر ایجنسی سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایف سی نے خیبر ایجنسی میں کاروائی کی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف نمایاں کامیابی بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملی ہے۔ فرنٹیئر کور نے خیبر ایجنسی کے علاقے باڑے میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے گروہ کے خلاف کاروائی کی۔ آئی ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق دہشت گردوں کے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا جو دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کے واقعات میں ملوث ہیں۔ بات کریں گے امریکہ کی، جہاں ایک مرتبہ پھر فسادات جو ہیں وہ خطرہ ہے کہ وہ مزید بڑھ سکتے ہیں۔ ورجینیا کی جو ریاست ہے اس میں فسادات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ اس صورتحال کو بھی کسی اور انداز سے پیش کر رہے ہیں، اور بجائے یہ کہ اس کی منصفانہ تحقیقات ہوں، وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی رائے بھی صورتحال میں شامل کر رہے ہیں۔
اصل میں یہ جو شروع ہوا وہ ایک سول وار کا جو لیڈر تھے، بلکہ جنرل تھے، جنرل رابرٹ لی، ان کا مجسمہ ہے ورجینیا کے اندر، اس کو ریموو کرنے کے فیصلے پہ ہوا۔ ورجینیا چونکہ سینٹرل پلیس تھی اس سول وار کے اندر کنفیڈریسی کی طرف سے، تو اس لیے بڑے عرصے تک یہ جو ہے وہاں پہ رہا، اور اب آ کے سٹی جو ہے وہ اس کو ریموو کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کے حق میں جو اور اس کے مخالف کمپیننگ ہو رہی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ایک، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک جو وائٹ ریشسٹ جس شخص نے گاڑی جو ہے وہ مجمع کے اوپر چڑھا دی، جو کہ جلوس جا رہا تھا، پروسیشن جا رہا تھا، جس میں ایک شخص جو ہے وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ اس سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے لوگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ریسزم کو اور ریشل پالیٹکس کو کنڈیم کریں گے، لیکن انہوں نے کنڈیم کرنے کی بجائے پروسیس وائلنس کو کنڈیم کیا، اور ابھی بھی جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس وائلنس کی ذمہ دار ہیں اور ان دونوں کو کنڈیم کیا جاتا۔ انہوں نے اوپنلی جو وائٹ ریسزم ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، صرف ورجینیا نہیں ہے، ورجینیا تو ایک چونکہ ہسٹورک پروسیس ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اوور ویلمنگ وائٹ ووٹ ملا ہے,
اور یہ جو امریکی گورا ہے اس نے ووٹ دیا ہے, اور امریکی کالا جو ہے اس نے اتنا ووٹ نہیں,
وہ چونکہ اوباما کے فوراً بعد امیڈیٹلی آئے ہیں, تو اس لیے بلیکس جو ہیں وہ ویسے بھی ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالتے ہیں, تو بہت کم بلیکس نے ان کے ووٹ ڈالے ہیں. ایک صرف جو کیبنٹ پوزیشن ہے وہ بلیک کے پاس ہے, باقی ساری وائٹ کے پاس ہیں, اور یہ عام وائٹ نہیں ہے, یہ پرٹیکولر بیک گراؤنڈ سے موسٹلی آئرش امیرکن ہیں اور رچ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, افلوئنٹ, اور
سمجھتے ہیں کہ اصل میں امریکہ ان کا ہے,
مطلب بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, تو الیجڈلی, تو اس لیے ان کا جو بیک گراؤنڈ اور ریفرنس پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیے نیگیٹو ہے, تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ اس قسم کے وائلنس کو کنڈیم کریں گے, لیکن ان کی طرف سے یہ مسلسل میرے خیال میں دوسری دفعہ انہوں نے کے پوزیشن لی ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے. یہاں تک ان کو بلیم کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ریشسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی وہ ان کے سپورٹ کرنے والوں میں سے تھی, بلکہ ان کے جو چیف اسٹریٹجسٹ تھے وہ مشہور تھے اپنے کنزرویٹو الٹرا کنزرویٹو آئیڈیاز کی وجہ سے, تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک امریکہ کے اندر ایک بیسک کلیش ہو رہا ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کا, اس کے اندر جو کہنا ٹینشن پوائنٹس ہیں یہ ان میں سے میجر ٹینشن پوائنٹ ہے, ریس ایک میجر ٹینشن پوائنٹ ہے, اور خاص طور پہ بلیکس کے ریفرنس سے تو بہت ہی سیریس ہے, کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے سکسیسولی ایسے واقع ہوئے ہیں جس میں بلیکس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے بھی, لوگوں کی طرف سے بھی, اور بلیکس یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کو انفیئرلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور پریزیڈنٹ کا اس طریقے سے کنڈیم نہ کرنا جو ہے یہ سارے جو ہے جسے آپ کہیں کہ تمام لبرلز اور ڈیموکریٹس کے لیے ایک ٹینشن کا لمحہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ریسزم ہے یا ایکسٹریمزم ہے ریس کے ریفرنس سے وہ پروموٹ ہو رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تو اسی جانب اشارہ کیا ہے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گترس جو ہیں, انہوں نے اسی جانب اشارہ کیا ہے. اصل میں انہوں نے کیونکہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں تو انہوں نے ذرا اس کو بڑے کینوس پہ اس معاملے کو رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ چاہے اسلام میں شدت پسندی ہو چاہے کسی اور مذہب میں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زینوفوبیا کا نام بھی دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نسلی تعصب جو ہے ریسزم اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنا بھی شدت پسند لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق کسی جماعت سے کسی گروہ سے یا کسی مذہب سے ہے یا کسی علاقے سے ہے, یہ تمام شدت پسند جو ہیں یہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے.
دیکھیے جو انسانی معاشرہ ہے چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ ہو یا لوکل لیول پہ ہو, اس کے اندر کانفلکٹ جو ہے وہ انہیرنٹ ہے. کمپٹیشن ہوتا ہے ریسورسز کے لیے, کمپٹیشن جو ہے اس کو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ معاشرہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے. اگر تو جو کمپٹیشن ہے وہ اس کی بیسز ایسی ہوں جن کو ریزالو کیا جا سکتا ہو, جیسے پروفیشنل بیسس پہ ہے یا اکنامک انٹرسٹ کے بیسس پہ ہے یا کم زیادہ ہیو ناٹس کے بیسس پہ ہے, تو آپ اس کو سسٹمک ریفارمز کے ذریعے سے کانفلکٹ کو ریگولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کافی حد تک ایشوز کو ریزالو بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو کانفلکٹ کا لیول ہے وہ نیچے رہتا ہے, ایک جس کو ہم ہیلدی کمپٹیشن کہتے ہیں وہ ہیلدی کمپٹیشن میں رہتا ہے, اور اس میں وائلنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم آتا ہے. لیکن اگر یہاں سے نکل کے جو کمپٹیشن اور کانفلکٹ جو ہے وہ کلچرل بیسس پہ چلا جائے تو پھر اس کو ریزالو کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو ریشنل ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ آخر آپ ایک دوسرے سے لڑ کیوں رہے ہیں. ریسزم ہو, زینوفوبیا ہو, یا اسلاموفوبیا ہو، ان ساروں میں جو پرابلم ہے کہ آپ ایسی چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں جس کو آپ ریزالو نہیں کر سکتے.
ڈاکٹر صاحب، ہمارے سننے والوں کے لیے اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ زینوفوبیا سے کیا مراد ہے؟
زینوفوبیا سے مراد یہ ہے جو اس وقت یورپ میں نظر آیا ہمیں، کہ فیئر آف آؤٹ سائڈرز، کہ آؤٹ سائڈرز
جیسے ہی مشرق وسطی سے مہاجرین شامی اور دوسرے مہاجرین یورپ پہنچے تو یورپ نے دروازے بند کر دیے.
اس لیے کہ یورپ کے اندر فیئر کریٹ ہو گیا کہ ایک فورن اوریجن کے لوگ آ رہے ہیں جن کا مذہب اور کلچر ان سے مختلف ہے، کیونکہ یورپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے کرسچینٹی کے ساتھ، اور ایک ہسٹورک سٹرگل ہے جو کرسچینٹی اور اسلام کے درمیان رہی. کروسیڈ جو ہے کئی سینچریز کے اوپر کروسیڈ رہی، اس کے بعد ان کی سٹرگل جو ہے وہ آٹومن امپائر کے ساتھ رہی. تو اس لیے ایک لمبی ہسٹری ہے یورپ کی اسلام اور کرسچینٹی کے ریفرنس سے، تو اس کو اس ریفرنس میں انٹرپریٹ کیا گیا، حتیٰ کہ یہ اس قسم کی نہیں تھی. اسلاموفوبیا یہی ہے کہ آپ ارریشنلی اسلام کو ایک خطرے کے طور پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور اس خطرے کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کلچرل ٹرمز میں، اور اس کو فائٹ بیک کرنے کی کوشش بھی جو ہے وہ کلچرل ٹرم میں کرتے ہیں. دیکھیے، پرابلم یہ ہے کہ کلچرل ٹرمز جو ہیں ان کو آپ کریکٹ نہیں کر سکتے. آپ مسلمانوں کو چینج تو نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ کرسچنز کو چینج نہیں کر سکتے.
اور اس کی ایک نشانی ہم دیکھتے ہیں جب حجاب کا موضوع
آتا ہے، ایون جو ہے اذان کا موضوع آتا ہے. اسی طریقے سے آپ ریسزم میں دیکھیے کہ آپ کلر چینج نہیں کر سکتے، آپ ایک دوسرے کے فیچرز چینج نہیں کر سکتے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. یہ ایسی بیسز ہیں جس پہ کنسیشنز نہیں دی جا سکتے. تو اس لیے اس کو سمپلی کنڈیم کرنا چاہیے کہ ان بیسز کے اوپر کانفلکٹ ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے اور ارریشنل ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مجیب افضل. سامعین، پروگرام عالمی منظر نامے کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا.
اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے اے نگار وطن، تو سلامت رہے.
پروگرام عالمی منظر نامے میں سید صدر الدین صدر ڈاکٹر محمد مجیب افضل ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات کریں گے چین کے حوالے سے. چین نے امریکہ اور شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ دھمکیوں سے کام نہ لیں، مذاکرات کریں اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اس حوالے سے خبر اس طرح سے ہے کہ چین نے امریکہ اور شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند کریں اور ان تنازعات کے پرامن حل کے لیے مل کر کام کریں. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اپنے روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جو کسی حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو. ڈاکٹر صاحب, چین نے ایک مرتبہ پھر برتباری سے کام لیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام اصل میں دیا ہے کہ مذاکرات ہی سب سے بہترین راستہ ہے.
دیکھیے, اصل میں جو پرابلم کریٹ ہو رہا ہے نا, وہ پرسپشنز کے اوپر کریٹ ہو رہا ہے. چین سمجھتا یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے طرف جو ویسٹرن پالیسی ہے بنیادی طور پہ وہ انفیئر ہے. وہ پالیسی نارتھ کوریا کے اندر ریجیم کو چینج کرنا چاہتی ہے اور اپنی مرضی کا ایک نظام جو ہے وہ نارتھ کوریا کے اندر مسلط کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے جو کوریا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن ساتھ ہی وہ کوریا سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس ٹینشن کو ایکسکلیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے, بڑھاوا دینے کی کوشش نہ کرے, بلکہ اس کو ریڈیوس کرے. اور اسی لیے جتنا بھی جو سینکشنز کی گئی ہیں, اور اس لیے ون آف دا موسٹ سینکشن کنٹری ہے نارتھ کوریا,
اب تو ان کی خوراک درام
وہاں تک بند, جی مطلب میجر اس کے اوپر جو ہے نا وہ سینکشنز لگائی گئی ہیں. ورچولی وہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے, تو اس لیے ان کی 70-80% ٹریڈ جو ہے وہ صرف چین کے ساتھ ہے. یعنی کہ ان کی اوور ویلمنگ جو ڈیپینڈنس ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. یہیں سے جو ہے نا امریکہ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بڑھتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا کہ چین کی جو اس وقت ترقی ہے اس میں امریکہ کو جو ان کی ایکسپورٹس ہیں اس کا میجر رول ہے. اگر چین کی ہم وہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر ٹیرف لگا دیں گے تو چین کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ کم ہو جائے گی. یعنی کہ چائنا ڈیپینڈنٹ ہے امریکن مارکیٹ کے اوپر, اور امریکہ جو ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں لے رہا. اس کے بدلے میں چائنا کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے اور اس کی جو پالیسیز ہیں اس میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. تو اس لیے وہ ایکسپیکٹ کی, اور نارتھ کوریا چونکہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس لیے نارتھ کوریا جو ہے اس کو امریکہ چائنا کو چاہیے کہ وہ اس کو اس کی جو اگریسو پالیسیز ہیں میزلز کے ریفرنس سے, نیوکلیئر ویپنز کے ریفرنس سے, ان کو روکنے کی کوشش کرے. جبکہ چائنا کا ریورس تھا کہ ان کو اگر ہم نے روکنے کی کوشش کی تو جتنا ہمارا لیوریج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکنڈ جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ایکسکلیٹ کیا جائے تاکہ چائنا کے اوپر زیادہ سے زیادہ پریشر پڑے اور وہ نارتھ کوریا کو ڈیلیور کرے یونائیٹڈ سٹیٹس کی طرف. تو اس لیے وہ جو کلکولیشن تھی وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی, کیونکہ انہوں نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ جو نارتھ کوریا ہے اسٹریٹجیکلی وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ایکٹر ہے. ان کے پاس اپنے آرم فورسز ہیں, اپنے ویپنز ہیں جو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور کسی کانفلکٹ کی صورت میں وہ اپنے اوپر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بڑا میسولی ریسپانس کر سکتے ہیں امریکہ کی فورسز کے اوپر. 30,000 کے قریب امریکن فورسز جو ہیں وہ جو نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا کے درمیان بارڈر ہے اس کے اوپر ہیں, لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے پہلی جو لائن آف ڈیفنس ہے کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں وہ امریکن فورسز ہیں, ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سول جو ہے اس کو وہ ڈائریکٹ کنونشنل ویپن سے اٹیک کر سکتے ہیں. تو 70% جو ہے وہ سول تباہ ہو جائے گا اگر وہ صرف کنونشنل ویپن سے ہی اٹیک کرتے ہیں سول کے اوپر. تو بڑی مطلب ہے کہ اس میں
کچھ تجزیہ کافی حد تک بھی کہتے ہیں کہ جب بھی جنوبی کوریا کی جو سیاسی قیادت ہے یا جاپان کی جو سیاسی قیادت ہے, جب بھی اس طرف سے کوئی تھوڑا سا بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ چلیے مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں شمالی کوریا سے, تو اچانک امریکہ ساری صورتحال میں جمپ کر دیتا ہے, داخل ہو جاتا ہے, اور وہ ایک مرتبہ پھر صورتحال کو ٹینس کر دیتا ہے تاکہ جنوبی کوریا اور جاپان جو ہے وہ مذاکرات کی طرف نہ جائیں. کیا یہ کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں, کیا اس میں بھی کچھ
میرے خیال میں اس میں کانسپریسی کا ایلیمنٹ تھوڑا سا زیادہ ہم کر دیتے ہیں. امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ اس کی فورسز وہاں پہ رہیں, امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ اس کے اکنامک انٹرسٹ وہاں پہ ہیں. یہ امریکہ کا امیڈیٹ نیبرہڈ ہے, اور انڈیا امریکہ کو جب بھی کوئی خطرہ میجر ہوا ہے فزیکلی اس کی لینڈ ماس کے اوپر, وہ اسی سائٹ سے ہوا ہے. آپ نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار میں خاص طور پہ اس طرف سے ہی سارا خطرہ تھا, تو اس لیے وہ اس کو اپنے آپ اس جگہ کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اپنا ایریا آف انفلوئنس سمجھتا ہے. آپ دیکھیے جاپان کے ریفرنس سے اس کی پالیسی تھی کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے, چائنا کے ریفرنس سے بھی کولونیل پیریڈ میں ان کی پالیسی یہی رہی کہ چائنا کو کسی ملک کے اندر نہیں جانا چاہیے, اس کو کولونائز نہیں کرنا چاہیے, اس کو کھلا رہنا چاہیے. تو ان کے انٹرسٹ تو ڈیفینیٹلی ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جہاں تک نیگوسیشنز کا معاملہ ہے, ارریکنسائلیبل جو ہے نا ڈفرینسز ہیں نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان. نارتھ جو ہے وہ کمیونسٹ ہے اور ایکسٹریملی کمیونسٹ ریجیم ہے, دنیا کی چند سروائیونگ جو ہے وہ ریجیمز میں سے رہ گیا ہے, اور انڈیویجول گروپ اور جو ریاست ہے وہ آپس میں ان کا انٹرسٹ مکس اپ ہو گیا ہے, ان کو اب سیپریٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو وہ کولیپس کی صورت میں صرف ایک کو نقصان نہیں ہوگا, پورے تینوں لیولز پہ نارتھ کوریا کے اندر ہوگا. ساؤتھ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے, ڈیموکریٹک ہے, اوپن کنٹری ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ وہ نارتھ کوریا کو اپنے اندر مرج کر لے اور اس طریقے سے اس کی ایکسپینشن ہو. نارتھ جو ہے وہ اس کو ساؤتھ کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے کمیونسٹ سسٹم کے اندر, جو کہ امپاسبل ہے کیونکہ ساؤتھ بڑا بھی ہے اور اب رچ بھی ہے اور ڈیولپ بھی ہے. تو اس لیے جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, سیریس ہیں, فنڈامینٹل ہیں, ان کے اندر ان کو ریزالو کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس پروسیس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے, مینیج کیسے کیا جائے, یہ ایک کرائسس ہے جس میں امریکہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ریجیم چینج کی طرف جاتا ہے. اگر وہ ریجیم چینج کی طرف نہ جائے اور سٹیٹس کو کے ایکسپٹ کر کے اس کے اندر فنکشن کرنے کی کوشش کرے, جو کہ چائنا اس کو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے نارتھ کوریا کے ساتھ اور اس کو کنوینس کرے کہ ہم آپ کے لیے سیکورٹی تھریٹ نہیں ہیں اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اگر ایک ریسپانسیبل سٹیٹ کی طرح بہیو کریں گے تو آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک پیسفل سٹیٹس کو جو ہے وہ کورین پینزولا میں لائی جا سکتی ہے.
اور نائجیریا سے آپ کو اطلاع کریں کہ تین خواتین خودکش حملہ آور جو ہیں انہوں نے دھماکے سے اپنے آپ کو اڑایا, اور مہاجرین کا کیمپ ہے میدوگوری جو کہ بورنو سٹیٹ ہے, یہ ایک ریاست ہے بورنو نائجیریا کی, یہاں پہ مہاجرین کے کیمپ کے سامنے یہ خودکش بمبار جو تین خواتین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا دھماکے سے, اور 27 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں, اور 83 افراد جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے مشرق وسطی کے حوالے سے. خبر ہے کہ عراق کے حوالے سے آپ کو بتاتے چاہیے کہ فضائی حملوں میں 17 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. عراق کے شہر تل افر میں امریکہ کے زیر کمان اتحاد اور عراقی فوج کے فضائی حملوں میں داعش کے 17 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل شمس الدین الانباری نے کہا ہے کہ انہوں نے شہر میں داعش کے اسلحہ ڈپو اور تربیتی مقامات کو نشانہ بنایا ہے. عراقی فوج تل افر کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حملے کی تیاری کر رہی ہے, جس پر سال 2014 کے اوائل میں داعش نے قبضہ کر لیا تھا. اور شام کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں, اور پھر ڈاکٹر مجیب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ مشرق وسطی میں دہشت گردی کے خلاف, خصوصی طور پہ داعش کے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان سے کیا اثرات مرتب ہوں گے. شام کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ شام میں اردن کی سرحد کے قریب صوبے سویدا میں باغیوں نے شام کا لڑاکا طیارہ مار گرانے اور اس کا پائلٹ پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. موصل ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک کنٹرول سنبھالا گیا اور داعش کو ختم کیا گیا. اب ایک اور نیا علاقہ ہے عراق میں اور عراقی فورسز نے بڑی کامیابی بھی حاصل کی ہے. داعش کو مشرق وسطی میں ہی ختم کر دینا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیے ختم تو اس کو کیا جا سکتا ہے کیونکہ فزیکلی کوئی اتنا زیادہ میجر پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارا جو ان کا جو سٹف ہے وہ معاشرے کے اندر شامل ہو جائے گا اور اس کے بعد ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے گا اور گریلا وارفیئر میں ہو جائے گا. دوسرا بڑا جو ایشو ہے وہ سیریا میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, کہ آپ داعش سے جو علاقے خالی کرا رہے ہیں وہاں پہ ایک ویکیوم ہے, ایک گیپ ہے پاور کا, پاور شیئرنگ کا, اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ کیونکہ جو اس کو فری کرا رہے ہیں یا جن کے ذریعے سے یہ آزاد ہو رہا ہے وہ سارے جو ہیں دوسرے فرقے سے اور دوسرے ایتھنسٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان جو سنی اور عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں. سیریا کے اندر اگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے کہ اگر گیپ جو ہے وہ ریجیم بشار الاسد کی نے فیل کرنا ہے تو اپوزیشن کو کیا ملے گا؟ اپوزیشن ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ لے کے کہاں جائے گی؟ تو اس لیے دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ گیپ کا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مجیب افضل. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام عالمی منظر نامے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان سید صدر الدین صدر, اسٹوڈیو انجینئر محمد فیض بخش, کوآرڈینیٹر مظہر جاوید, ریسرچر فروا یاسین, پروگرام انچارج بلال محسود اور نگران اعلی جاوید خان مجرم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آئیے سامعین, ہم آپ کو نیوز اسٹوڈیوز لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ سپہر 4 بجے کی خبریں سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد پروگرام سن سکیں گے اسپورٹس ورلڈ.